السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ او برائن نے افغانستان کے صدر اشرف غنی کے ساتھ پیر کی شام ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے افغان امن کوششوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. رابرٹ او برائن کے دفتر کا کہنا ہے کہ انہوں نے بات چیت کے دوران اس بات پر زور دیا کہ بین الافغان مذاکرات کا انعقاد بغیر کسی تاخیر کے جلد ہونا چاہیے. امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر کے دفتر نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ رابرٹ او برائن نے صدر اشرف غنی سے مفید بات چیت کی، جس میں انٹرا افغان مذاکرات جلد شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا. ٹویٹ میں مزید کہا گیا کہ امریکہ ایک خود مختار جمہوری اور متحدہ افغانستان کی حمایت کرتا ہے، جو اب کبھی بھی بین الاقوامی دہشت گردی کی آماجکا نہیں بنے گا. یاد رہے کہ خبروں کے مطابق طالبان کے 320 قیدیوں کی رہائی کا معاملہ بھی بین الافغان مذاکرات کے آغاز کی راہ میں حائل ہے. قومی سلامتی کی کونسل نے طالبان کے مذکورہ 320 قیدیوں میں سے 47 قیدیوں کی رہائی کی تصدیق نہیں کی ہے، جس کا ذکر میڈیا میں ہوتا رہا ہے. تاہم کونسل کے ترجمان جاوید فیصل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ قیدیوں کی رہائی کے بارے میں معلومات جلد فراہم کریں گے. تجزیہ کار ولی اللہ شاہین کا کہنا ہے کہ صدر اشرف غنی کو لویا جرگے کے مطالبات کا احترام کرنا چاہیے اور طالبان قیدیوں کو رہا کر کے بین الافغان مذاکرات کی راہ ہموار کرنی چاہیے. اسی دوران افغانستان اور پاکستان میں کووڈ-19 کے کیسز میں نمایاں کمی کے بعد پاکستان اب پیدل سرحد عبور کرنے والوں کے لیے تورخم کی سرحد کھول دے گا. افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ تورخم سرحد کھلنے کے منتظر افغان دوستوں کے لیے جلد اچھی خبر دیں گے. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پہلے ہی چمن کی سرحد کو کھول دیا ہے اور ہزاروں افراد سرحد عبور کر رہے ہیں. ان کے مطابق پہلے روز تقریباً 60,000 نے سرحد پار کی، اور یہ ہمارے درمیان تعلقات کی مضبوطی کی علامت ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ہوم لینڈ سیکیورٹی اور محکمہ انصاف ڈیموکریٹ قیادت والے شہروں میں بقول ان کے بائیں بازو کے سول بدمنی کی چھان بین کا آغاز کر رہے ہیں. صدر نے کہا کہ شہری علاقوں میں تشدد کے خلاف کی جانے والی وفاقی کارروائی کے نتیجے میں 200 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، ان میں 100 پورٹلینڈ اوریگون سے تحویل میں لیے گئے ہیں. صدر نے وائٹ ہاؤس بریفنگ روم میں رپورٹروں کو بتایا کہ امریکہ میں ہم کبھی بھی ہجوم کا دباؤ قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ ہجوم کے دباؤ کو تسلیم کرنے سے جمہوریت کا خاتمہ ہوتا ہے. صدر کے اس بیان سے قبل ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا کہ صدر بقول ان کے تشدد کا خاتمہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اسے برسوں میں فروغ دیا گیا ہے. بھارت کے الہ آباد ہائی کورٹ نے گورکھپور کے ڈاکٹر کفیل خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے. انہیں گزشتہ سال دسمبر میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف تقریر کرنے پر 29 جنوری کو گرفتار کیا گیا تھا. پہلے ان کے خلاف مبینہ طور پر مذہب کی بنیاد پر مختلف گروپوں کے درمیان نفرت پھیلانے کا الزام عائد کیا گیا، اور پھر 10 فروری کو ان کی ضمانت منظور ہونے کے 2 روز بعد انتہائی سخت قانون قومی سلامتی ایکٹ لگا کر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. عدالت نے این ایس اے کے نفاذ کو کالعدم قرار دے دیا. اس وقت ڈاکٹر کفیل متھرا کی جیل میں بند ہیں. جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طالبہ صفورہ زرگر کے معاملے کے مانند یہ معاملہ بھی عالمی سطح پر موضوع بحث بنا رہا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 22 ماہ کے بعد العزیزیہ ریفرنس کی سماعت کے موقع پر سابق وزیراعظم نواز شریف کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم دے دیا ہے. مریم نواز نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہر ایک کا احتساب برابری کی سطح پر ہونا چاہیے. سماعت کے دوران عدالت کو بتایا گیا کہ نواز شریف کی ضمانت میں توسیع کی درخواست پنجاب حکومت نے مسترد کر دی ہے. حکومتی وزراء کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے وکلاء کی طرف سے جمع کرائی گئی میڈیکل رپورٹ خود ثبوت ہے کہ ملزم بالکل صحت مند ہے. افغانستان سے ملحقہ قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان سے ممبر صوبائی اسمبلی مولانا اسام الدین کی جانب سے اسمبلی کے بارے میں غیر مناسب الفاظ پر ان کی رکنیت 1 روز کے لیے معطل کر دی گئی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/VOA اردو.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پیش خدمت ہے پروگرام جہان رنگ، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری۔ سامعین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام پیر کے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آج ہم جن موضوعات پر اس پروگرام میں گفتگو کریں گے وہ کچھ ہیں، جبری گمشدیوں کے عالمی دن کے حوالے سے گفتگو کریں گے پاکستان کی صورتحال کے بارے میں، جس کے بعد بات ہوگی سینٹ میں الیکشن کے دوران ووٹوں کی مبینہ خرید و فروخت کو روکنے کے لیے آئینی ترمیم لانے کے فیصلے کے بارے میں، اور آخر میں گفتگو کریں گے بھارت اور چین کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت نے یہ الزام لگایا ہے کہ چین نے اختتام ہفتہ اشتعال انگیز کارروائیاں کی ہیں۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر مہندی حسن اور ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کی محترمہ آمنہ جنجوا۔ ڈاکٹر مہندی حسن، فورسڈ ڈس اپیئرنسز ہیں اس کے بارے میں، حکومت تو کا موقف یہ ہے کہ وہ قانون سازی کر رہی ہے، شیریں مزاری صاحبہ نے بھی کہا کہ قانون سازی ہو رہی ہے اور ہم بہت قریب ہیں قانون سازی کے۔ اس مرحلے پر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مطالبہ کہ اس سلسلے میں قانون سازی کی جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے گورنمنٹ تو آلریڈی اس سلسلے میں کوششیں کر رہی ہے۔
دیکھیے، گورنمنٹ کی کوشش اپنی جگہ، لیکن جو حالات درپیش ہیں اور آج سے نہیں بہت پہلے سے، اس حکومت سے بلکہ بابی بیبی جو ہوتا رہا، یہ کام بہت عرصے سے ہو رہا ہے۔ اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ ایک قانون ہے پاکستان میں جو انگریزوں کے غلامی کے زمانے سے ہے، کہ اگر آپ کسی کو پکڑتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں کسی الزام میں، تو 24 گھنٹے کے اندر اندر اسے عدالت میں پیش کر جاتے ہیں۔ یہ جو مسنگ پرسن کا کانسیپٹ ہے، یہ کسی مہذب سوسائٹی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ رشتے داروں کو، عزیزوں کو، لواحقین کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ان کا آدمی کہاں گیا اور کس حال میں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور ایسے 2000 کیسز جو ہیں وہ موجود ہیں ہمارے یہاں، یہ تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، اس سے کم تو نہیں ہے۔ تو ہماری اطلاع کے مطابق تقریباً 2000 آدمی اس فہرست میں شامل ہیں، جن کے بارے میں اطلاع نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے۔ خیال ہے کہ کچھ اس میں سے انلیگل ذرائع سے باہر چلے گئے ہوں گے، جو ایران اور یونان کا راستہ اختیار کرتے ہیں انلیگلی یورپ جانے کے لیے۔ کچھ مارے جاتے ہیں راستے میں، حادثے ہو جاتے ہیں کیونکہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں سے جاتے ہیں، اور کچھ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں پہنچتے ہیں۔ لیکن یہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان لا انفورسمنٹ کی جو سروسز ہیں ہماری، ان کے قبضے میں بھی ہوتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ کیس کمزور ہے اور عدالت پہ ثابت نہیں ہو سکے گا، وہ اس کو اپنی بنائی ہوئی ایسی پرائیویٹ جگہوں پہ رکھ لیتے ہیں، جہاں سے ان کا پتہ چلانا یا معلوم کرنا کہ کہاں ہیں بہت مشکل ہوتا ہے۔
اچھا، یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ مسنگ پرسنز کے بارے میں جو خبریں آتی ہیں، ابھی حال میں جو واقعہ ہوا ہے اسٹاک ایکسچینج پر کراچی میں، اس میں جو لوگ مارے گئے ہیں حملہ آور، ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جن کے نام مسنگ پیپل کی لسٹوں میں شامل تھے، تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک خالی الزام ہی نظر آتا ہے، لوگ ان کو اٹھا لیتے ہیں۔
میں نے شروع میں بھی کہا تھا اور اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 2-3 قسم کے افراد شامل ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان سروسز کے لیے یا ان تنظیموں کے لیے کام شروع کر دیتے ہیں جو حکومت کی گڈ بکس میں نہیں ہیں، وہ خواہ مذہبی تنظیمیں ہوں یا کوئی دوسری تنظیمیں ہوں جن کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، ان میں بھی شامل ہو کے لوگ جو ہیں وہ گھر سے غائب ہو جاتے ہیں۔
حکومت کی گڈ بکس میں نہیں ہے جو تنظیمیں، حکومت کی گڈ بکس میں نہیں ہیں یا وہ تنظیمیں جو پاکستان کے خلاف ہیں اور حکومت کے خلاف ہیں، ان میں شامل ہو جاتے ہیں؟
جی، ان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کچھ تنظیمیں اس میں سے ایسی ہیں جو بین بھی ہوئی ہیں، لیکن وہ موجود ہیں، وہ کام کرتی ہیں، اور ہر بقرعید پہ، عید الاضحیٰ پہ یہ اعلان کرنا پڑتا ہے حکومت کو کہ آپ اپنے جانور کی کھال کسی ایسی تنظیم کو نہ دیں جن پہ پابندی عائد ہے یا جن کو ہم نے اپروو نہیں کیا ہے. لائسنس جاری کرتے ہیں باقاعدہ حکومت والے کھالیں جمع کرنے کے لیے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ایسی تنظیمیں جو ان پہ پابندی ہے وہ ایکٹیو ہیں اور وہ اپنا کام کرتی ہے, اس میں بھی شامل ہو جاتے ہیں لوگ.
تو مگر پھر آپ تفریق کیسے کریں گے, کون لوگ واقعی مظلوم ہیں اور کون لوگ وہ ہیں جو صرف پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے شامل ہوئے ہیں یا غائب ہوئے ہیں؟
ہاں مطلب وہ نظریاتی طور پہ ایگری کرتے ہیں نظریے سے اور وہ ان کی خدمت کرنے کے لیے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ یقیناً ایسے بھی ہیں جن پہ الزام حکومت کی طرف سے یا حکومت کے اداروں کی طرف سے لگایا جاتا ہے, لیکن وہ سمجھتے ہیں عدالت ثابت نہیں ہو سکے گا.
حکومت جو کوششیں کر رہی ہے اس سلسلے میں قانون سازی کے لیے, ان سے آپ کس حد تک مطمئن ہے؟
دیکھیے قانون تو پہلے سے بھی موجود ہے, سوال یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا کسی بھی قانون کو, اور جب تک اس قانون کو مکمل طور پہ سامنے نہ لایا جائے, اس پہ ڈبیٹ نہ ہو جائے, ڈسکشن نہ ہو جائے, ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. اور قانون پہلے بھی موجود ہے کہ اگر آپ کسی کو گرفتار کرتے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کا عدالت میں پیش کرنا سکتی ہے, اس پہ عمل نہیں کیا جاتا. تو قانون سے زیادہ قانون پہ عمل کی بات ہے اور قانون کی حکمرانی کی بات ہے, اس کے حالات کچھ بہت اچھے نہیں ہیں ہمارے.
اچھا ایک ادارہ بھی حکومت نے قائم کیا ہے اس سلسلے میں, وہ بھی کاروائیاں کر رہا ہے, اپنا کام کر رہا ہے, اور اس نے بھی جو مسنگ پرسنز ہیں ان کے بارے میں خاصا کام کیا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟
دیکھیے ادارے تو یہ انٹیریئر منسٹری کا کام ہے, اور اگر وہ پولیس کو استعمال کرے یا دوسری لا انفورسمنٹ کا جو سٹاف کے تابع ہے اس کو استعمال کرے تو کسی نئے ادارے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر قانون پہ عمل کیا جائے تو نئے قانون کی بھی ضرورت نہیں ہے, قانون تو آلریڈی موجود ہے. مگر بہرحال اگر وہ قانون بنانا چاہتے ہیں تو اس کو پبلک کریں, اس پہ ڈبیٹ کرائیں, ڈسکس اس کو کر لیں کہ لوگوں کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ آمنہ جنجوا صاحبہ, آپ کی بھی ایک تنظیم ہے ڈیفینس آف ہیومن رائٹس اور مسنگ پرسنز کے سلسلے میں آپ کو بہت کام بھی کر رہی ہیں, آپ یہ بتائیں کہ حکومت جو کوششیں کر رہی ہے اس سلسلے میں اور ایک ادارہ بھی قائم ہے, وہ ادارہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے اس سلسلے میں؟
جو کمیشن آف انکوائری ہے
جی,
جی بس ان کا یہی ہے کہ وہ پورے پاکستان سے کیسز کو لیتے ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 7,000 سے زائد کیسز ہو گئے ہیں, گزشتہ 10 سال سے یہ ادارہ کام کر رہا ہے, مگر جو ان کا اپنا مینڈیٹ ہے کہ جب یہ گمشدگی میں ملوث افراد کے خلاف وہ مقدمے درج کریں گے, وہ آج تک کسی ایک کے خلاف بھی نہیں کر سکے. دوسری طرف یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ 7,000 سے زائد کیسز درج ہوئے, ان کا تو یہ کام تھا کہ یہ مسئلے کے لیے سفارشات پیش کرتے تاکہ یہ مسئلہ جڑ سے ختم ہو جاتا, مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکا. اور دوسری طرف یہ جو سلوک روا رکھتے ہیں مظلوم فیملیز کے ساتھ, تو ایسا لگتا ہے کہ وہ مظلوم فیملی مجرم ہیں اور ان کے ساتھ انٹروگیشن والا سلوک ہوتا ہے. اگر کوئی ماں بہت زیادہ روئے گی فریاد کرے گی تو اسے کمرہ عدالت سے نکال دیا جائے گا. اور ایک دفعہ ایک ماں جو تھی جو کہ کشمیر سے تعلق رکھتی ہے, وہ دیر سے پہنچی تو اسے اندر ہی نہیں آنے دیا گیا. تو دیکھیے ایک تہذیب کامل سلوک آخر یہ خاندان کب تک برداشت کریں گے جو کہ ایک لائن میں کھڑے ہیں؟
اچھا جو اس وقت
کو ایک سال بعد باری آتی ہے, کسی کی 3 ماہ بعد, کسی کے 6 ماہ بعد, تو کیا یہ 3 سال ان کے وہی سربراہ جو پچھلے 7 سال سے وہی چلے آ رہے ہیں, 7-8 سال سے, جس سے جاوید اقبال جو کہ نیب کے بھی چیئرمین ہیں, اور جب یہ نیب کے چیئرمین بنے تھے تو ان کو اصولی طور پہ ان کا فرض بنتا تھا کہ یہ ایک عہدہ چھوڑ دیں.
اچھا
اور جو اس کمیشن کا سربراہ ہے وہ کسی ریٹائرڈ جج کو نہیں بلکہ حاضر سروس جج کو ہونا چاہیے.
اچھا اب یہ بتائیے آپ حکومت سے کیا چاہتے ہیں کہ حکومت کیا کرے سلسلے میں؟
دیکھیے جو केसेस जो इन्होंने लाइन में लगाए हुए हैं और इतनी देर देर बाद इनकी बारी आ रही है, तो इस तरह से तो ये मामला नहीं होगा। आप जो हाई कोर्ट है उनमें जो केसेस है उनको जाने दें, जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस है वो सुप्रीम कोर्ट में सुने जाए, वो वहां पर जिस तरह की चीज हाईलाइट होती है और हल होती है कमीशन में तो कभी भी नहीं होती। और सुप्रीम कोर्ट जब ये 2014 और 15 में जब मसूद जिन्ना की केस की पीक था, बिल्कुल उस वक्त वो टॉप के ऊपर था केस, और उस वक्त ये मसला हल हो सकता था, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फाइनल डिसीजन दे सकती थी, मगर क्योंकि वो तमाम केसेस को धकेल दिया कमीशन की तरफ, तो वो अदालत जो एक्शन सख्त एक्शन ले सकती थी वो नहीं लिया गया। और यही वजह है कि आज तक ये जो खानदान है ये बेचारे रुसवा हो गए हैं, चक्कर से चक्कर लगा रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा, ना इन्हें इंसाफ मिल रहा है ना उन्हें और कुछ मिल रहा है।
अच्छा, मौजूदा हुकूमत से आप इस सिलसिले में क्या तवक्कुआत रखती हैं और क्या आप चाहती हैं कि हुकूमत करे सिलसिले में?
मौजूदा हुकूमत तो देखिए उन्होंने तो आते ही उन्होंने एक बड़ा बोल्ड कदम दिया था कि उन्होंने जनरल बाजवा से कहा था कि वो मीटिंग करेंगे और इस सिलसिले में वो बात करेंगे। फिर उनके जो एलायंस हैं जो सरदार अख्तर नंगल और इस तरह के जो बलोच ग्रुप्स हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक शर्त रखी थी कि जब तक ये बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन आजाद नहीं होंगे हम आपका तावुन साथ छोड़ देंगे अगर आपने इसके इशू को सीरियसली ना लिया। तो हमें तो ये उम्मीद थी कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बड़े अच्छे रवाबित रखते हैं और इनके अलायंस जो है वो भी इस 1 पॉइंट एजेंडा में बड़े स्ट्रांग हैं, तो ये इसको टॉप प्रायोरिटी पे लेंगे, मगर ऐसा नहीं हो सका। हालांकि देखें ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, एज ए नेशन भी हमको बदनामी नहीं चाहिए अक्वाम मुत्तहिदा में, जब हमारे ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड जो है वो चेक हो रहे होंगे यूपीआर के अंदर, ये 2021 में हमारा यूपीआर ड्यू है, तो क्या हम जवाब देंगे जब 194 कंट्रीज हमसे सवाल कर रही होंगी।
इस वक्त तो आपके पास जो लिस्ट है वो कितने लोग हैं मिसिंग इस वक्त?
मेरे पास जो है वो 2700 केसेस हैं और जिनमें से तकरीबन 1200 वो केसेस हैं जो कि किसी न किसी तौर पे हल हो गए हैं, तकरीबन 400 के करीब ऐसे वो हैं जो कि अपने घर वापस आ चुके हैं, 325 के करीब शहीद हो चुके हैं और बहुत सारे मुख्तलिफ अदालतों में तेरे अल्तवा हैं। तो जब 2700 में से ये डेवलपमेंट है तो बाकी भी जो पूरे मुल्क से अगर 7000 केसेस कमीशन के पास हैं और मुख्तलिफ अदालतों में अगर आप अंदाजा एक अंदाजे के मुताबिक 1300 वो केसेस हैं जो कि इंटरमेंट सेंटर्स में हैं, तो रफली एक 10,000 की फिगर बनती है जो कि जबरी गुमशुदगी से गुजरे हैं या वो गुजर रहे हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी तादाद नहीं है कि आप इस मसले को हल नहीं कर सकते, आपको इन तमाम केसेस को क्लोज करना चाहिए और जेन्युइनली क्लोज करना चाहिए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के जरिए, सच्चाई के साथ उनके खानदान वालों को बता दें कि क्या हुआ पुराने केसेस में, उन्हें बता दें कि वो जिंदा है या वो नहीं है जिंदा, उनकी बीवियों को चैन आ जाएगा, उनके बच्चों को उनके स्टेटस का पता चल जाएगा कि क्या हम यतीम हो चुके हैं, क्या हम अपने जो हमारी जो खानदानी विरासत है हम उसको हासिल करने के काबिल है या नहीं है, या हमारा कोई विरसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है एक लापता शख्स का स्टेटस जो है वो पाकिस्तान में डिफाइन नहीं है, वो लापता शख्स की जायदाद या उसके वालिद की जायदाद उसके पोते को नहीं मिल सकती। बैंक अकाउंट्स हैं जो सील हो जाते हैं, कितनी ऐसी चीजें हैं जो कि एक बहुत खाते पीते घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद तकरीबन मैं 8-9 साल तक मैं अपने घर का खर्चा कर्जा लेके चलाती रही और अपने बच्चों की तालीम मैंने अपने शौहर के दोस्तों की मदद से की। तो आप खुद बताइए जो कि गरीब घरानों के लोग हैं, जो जवान जवान खवातीन हैं जिनके शौहर उठा लिए गए, वो किस तरह से अपने बच्चों को तसल्ली देती होंगे कि नफसियाती तौर पे किस तरह ये कौम की जो माएं हैं ये अपसेट हो रही हैं, ये क्या परवरिश करेंगी अपने बच्चों की, क्या तालीम देंगी।
बहुत शुक्रिया आपका जनाब। और इस आलम दिन की मुनासिबत से पाकिस्तान की हुकूक इंसानी की वजीर शीरी मजारी ने एक मीडिया टॉक में कहा,
इन्फोसिस अपीयरेंसेस का बिल अब काफी अरसे से लॉ मिनिस्ट्री में है, गालबन उन्होंने हमें कहा है कि वो सारे रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स से डायलॉग कर रहे हैं, تو یہ اب ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ جلد از جلد کریں, کیونکہ اس میں اور تو چھوڑے فیملیز پہ جو افیکٹ پڑتا ہے وہ بہت زیادتی ہوتی ہے. صاحب کو بھی میں نے کہا کہ دیکھیں ایک تو وہ ایشو اپنا ہے انفورس ڈسپیئرنسز کا, لیکن وہ لوگوں کی جو فیملیز ہیں ان کے پہ جو فائنینشیل پریشر ہے, یہ ایموشنل پریشر ہوتا ہے ایک فائنینشیل پریشر, اس ڈسپیئرڈ انسٹرکٹس کی نہ بینک اکاؤنٹ فیملی ایکسس کر سکتی ہے نہ پراپرٹیز کچھ کر سکتی ہے, تو ان پہ جو فائنینشیل یہ مصیبتیں ہوتی ہیں ان کا حل اسٹیٹ کو ڈھونڈنا پڑے گا, کیونکہ یہ چار پانچ دس سال تک گزر جاتے ہیں اور وہ فیملیز کے فائنینشیل پرابلمس کا کوئی سوچتے ہی نہیں.
یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ہم گفتگو کر رہے تھے پاکستان میں جبری گمشدگیوں کے سلسلے میں کہ اس سلسلے میں حکومت اور کیا کر رہی ہے اور یہ کہ حقوق انسانی کی جو تنظیمیں ہیں ان کا اس بارے میں کیا موقف ہے. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان میں سینٹ کے انتخابات میں ووٹوں کی مبینہ خرید و فروخت روکنے کے لیے آئینی ترمیم لانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق سینٹ الیکشن کے طریقہ کار میں تبدیلی سے متعلق پیش رفت ہوئی اور وفاقی کابینہ نے سینٹ الیکشن میں سیکرٹ بیلٹ ختم کرنے کے لیے آئینی مسودے کی منظوری دے دی ہے. ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پل ڈیٹ کے سربراہ جناب احمد بلال محبوب اور ممتاز سیاسی تجزیہ کار سلمان عابد. ہم اس تحریک کے آئینی اور سیاسی پہلو پر گفتگو کریں گے. احمد بلال محبوب صاحب, یہ فرمائیے کہ پارٹی کی وفاداری تبدیل کرنے کے حوالے سے ایک قانون پہلے ہی سے پاکستان میں موجود ہے, اب یہ ایک نئی آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے, ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہوگا اور اس سے جو مجموعی سیاسی صورتحال ہے اس پر کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیے یہ دو الگ باتیں ہیں. یہ جو سیکرٹ بیلٹ والی بات ہے یہ تو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں درج ہے کہ سوائے پرائم منسٹر کے اور چیف منسٹر کے الیکشن کے باقی تمام الیکشن کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے. تو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت پیش آئے گی اگر یہ اوپن بیلٹ کے ساتھ کرنا چاہیں گے. تو یہ جو جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے وفاداریاں تبدیل کرنے کا, تو وہ بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر چار ڈسٹنکٹ کنڈیشنز ہیں کہ اگر وہ کنڈیشنز ہوں گی تو پھر ان کے اوپر ڈیفیکشن کا الزام لگ سکتا ہے اور وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. اس میں نو کانفیڈنس موشن ہو یا کانفیڈنس موشن ہو, منی بل کی اپروول ہو یا پھر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر ووٹنگ کا سوال ہو, تو یہ چیزیں اگر ہوں اور اس پہ پارٹی کی ڈائریکشن پارلیمنٹیرینز کے لیے بائنڈنگ ہے, اگر وہ اس وقت خلاف ورزی کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر پھر ڈیفیکشن کی کلاس لاگو ہو جائے گی. لیکن یہ جو ووٹ لینا ہے سوائی اسمبلی کے ممبرس کی طرف سے سینٹ کے الیکشن میں, یہ آپ اس لسٹ میں نہیں آتا جس پر ڈیفیکشن کلاس لاگو ہو سکتی ہے. اس کی وجہ بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ یہ خفیہ ووٹنگ ہے, پتہ نہیں چلتا کس نے کس کو ووٹ دیا ہے, تو لہٰذا اپنی پارٹی کو ووٹ دیا یا نہ دیا اس کا تو پتہ ہی چلتا مشکل ہے, تو پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ڈیفیکشن ہو سکے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ شاید ہمارے فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن میں یہ انٹینشنلی اتنی فریڈم ہمارے لیجسلیٹرز کو دی ہوئی ہے تو ایسے معاملے میں اپنی کانشنس کے مطابق ووٹ دے سکتے ہیں. تو یہ اس لیے یہ دو کانسٹیٹیوشن کی ڈفرنٹ آرٹیکلز ہیں اور ان میں تبدیلی کرنی پڑے گی اگر اس میں کسی چیز کو بھی بدلنا ہے.
اچھا, اب یہ جو سینٹ میں ووٹنگ کے لیے آئینی ترمیم کی تحریک لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر کیا اثرات پڑیں گے؟
دیکھیے یہ بنیادی طور پہ تو یہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جب یہ الیکشن ہوتے ہیں تو صوبائی اسمبلی کے ممبر چونکہ خفیہ جو ہے ووٹنگ ہوتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس نے کس کو ووٹ دیا, تو وہ الزام عائد کیا جاتا رہا ہے کہ وہ پیسے لے کے ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے رشوت لے کے اپنی پارٹی کی مرضی کے برخلاف ایسے آدمی کو ووٹ دے دیتے ہیں جس سے انہوں نے پیسے لیے ہوتے ہیں. تو خیال یہ کیا جاتا ہے میڈیا میں یہی آتا ہے کہ کروڑوں روپئے کی لین دین ہوتی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ شاید اکا دکا کیسز میں ایسے ہوتا ہو, لیکن یہ فرض کر لینا کہ یہ جو بھی اگر اپنی پارٹی کی مرضی کے مطابق ووٹ نہیں دیتا وہ لازمی کرپٹ ہے یا وہ کرپشن کر رہا ہے, یہ بھی درست نہیں ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا کانشنس وہ خود ذاتی طور پہ محسوس کرتا ہو کہ یہ اسے اس کو ووٹ نہیں دینا چاہیے, اور کوئی کانسٹیٹیوشن بھی اسے پابند نہیں کرتا کہ وہ اپنی پارٹی کی ڈائریکشن کے مطابق ووٹ دے. اب اس کے اوپر مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ایک طرح سے پچھلے الیکشن کے موقع پہ تمام پارٹیوں کی جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, جو پبلک پوزیشن ہے, وہ سب اس بات پہ تقریباً متفق ہے کہ یہ اوپن ووٹنگ ہونی چاہیے. پی ایم ایل ایم نے بھی اس کے بارے میں بیان دیا تھا, پی 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 نے بھی کیا تھا, جماعت اسلامی تک نے دیا تھا کہ یہ جو ووٹنگ ہے یہ اوپن ہونی چاہیے اور خفیہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس سے کرپٹ پریکٹسز کو بڑھاوا ملتا ہے. تو اگر اتنی پارٹیاں اس کے ہاتھ میں ہیں تو پھر تو یہ دستوری ترمیم میرے خیال میں پاس ہو جائے گی, اور اگر پاس ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیجسلیٹرز کے پاس جو چند چیزیں رہ گئی ہیں جس میں وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتا ہے وہ اور بھی کم ہو جائے, یہ اس کا نتیجہ ہوگا. مطلب یہ بالعموم ایک یا دو سینٹ کی سیٹوں کے اوپر سوال کرنا ہوتا ہے, ورنہ بالعموم جو پارٹیوں کی پروٹیکٹڈ سیٹیں ان کی ہوتی ہیں کہ ہماری اسٹرینتھ کی رسپیکٹ سے اتنے لوگ منتخب ہوں گے اتنے ہی ہوتے ہیں, ایک یا دو کا فرق پڑتا ہے اور وہ ایک یا دو کی وجہ سے تو بہت زیادہ ہمارے سینٹ کی راجنیتی میں اتنا فرق نہیں پڑے گا کہ کوئی اس کے ملک کی سیاست بدل جائے.
احمد بلال محبوب صاحب, سینٹ کے پریسیڈنٹ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کی کوشش کی گئی تھی, اس وقت جو صورتحال بنی تھی اس کے پیش نظر تو اوپن ووٹنگ خود اپوزیشن کی پارٹیز کے فیور میں بھی جاتی ہے, لیکن اس کے لیے کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی, کیا یہ ایک تضاد نظر نہیں آتا؟
دیکھیں یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ چیئرمین صاحب کے خلاف جب تحریک اعتماد ہوئی تھی تو اس موقع پہ بھی پارٹیوں کی اپوزیشن کی پارٹیوں کی ایک واضح اکثریت موجود تھی, لیکن وہ تحریک اعتماد کو کامیاب کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو اس وقت کی سچویشن یہی تھی کہ وہ خفیہ ووٹنگ تھی اور ڈیفیکشن کلاز کا اس کے اوپر اطلاق نہیں تھا, تو ممبرز نے اپنی ڈسپشن اپنا استحقاق اپنا یہ سمجھیے کانفرنس کا ووٹ استعمال کیا. اگرچہ کہا گیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا یا کوئی رشوت تھی یا کیا تھا, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ میجورٹی جن ممبرز نے اپنی پارٹی کی ڈائریکشن کے برخلاف ووٹ کیا انہوں نے اپنی مرضی استعمال کی, ضروری نہیں کہ وہ کرپٹ ہوئے ہوں. اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ابھی چند ہی ماہ پہلے پیپلز پارٹی نے انہی کے حق میں اپنے سینیٹرز کو ووٹ دینے کے لیے کہا تھا, چیئرمین سینٹ سنجرانی صاحب کو ان کو باقاعدہ ڈائریکٹ کیا تھا. حالانکہ اس وقت آپ کو معلوم ہے پی ایم ایل ایم وغیرہ نے بہت کوشش کی تھی کہ یہ چونکہ انڈائریکٹلی پی ٹی آئی کی حمایت ہوگی, تو انہوں نے بہت پیپلز پارٹی کو روکنے کی کوشش کی تھی, لیکن پیپلز پارٹی نے ایک بار اس کے تحت یہ سنجرانی صاحب کو الیکٹ کرانے میں مدد کی. تو اب چند ماہ کے بعد یہی ممبر یہ سوچتے ہوں گے کہ ابھی چند ماہ میں کیا بدل گیا ہے, اور یہ چیئرمین سینٹ کارگزاری بھی اس کی ٹھیک ہے, کارکردگی بھی ٹھیک ہے, تو آخر کیوں ہم اس کے خلاف ووٹ دیں؟ تو یہ سوال, وہ کوئی روبوٹ نہیں ہے کہ وہ جس طرح اس کو کہا جائے اس کے حساب سے ووٹ دے دیں, تو سوچنے سمجھنے والے آفٹر آل ہیومن بھی. تو میرا خیال ہے کئی لوگوں نے سوچ سمجھ کے اس کو اس اتفاق نہیں کیا اور اس کے خلاف ووٹ دیا. تو یہ اصل اس کا معاملہ یہ ہے کہ پارٹی لیڈرشپ کو اپنے لیجسلیٹرز کے ساتھ صلاح مشورہ کرنا چاہیے, ان کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے, ان کو کنونس کرنا چاہیے. صرف یہ کہ وہ ایک قانون کی مدد سے چاہیں کہ آپ ان کو مجبور کر دیا جائے تو ہمارے اشارے پہ چلیں, یہ غالباً ہمارے دستور کی منشا نہیں ہے, یہ اس کی انٹینٹ نہیں ہے.
تو میں ذاتی طور پہ اس کے خلاف ہوں کہ ممبرس کو کم از کم اتنا استحکام ہونا چاہیے, لیوے ہونا چاہیے کہ وہ کہیں اپنے ضمیر کو بھی استعمال کر لیں, اس کی ہر موقع پہ انہیں ڈکٹیٹ کیا جائے اور ان کو روبوٹ سمجھا جائے.
موجودہ حالات میں آپ کیا کہنا دیکھتے ہیں اس آئینی ترمیم کے منظور ہونے کے؟
میرے خیال میں تو یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, اگر یہ پارٹیاں چونکہ اس وقت آپس میں ان کی بہت چپکلش ہے, ایک دوسرے کے خلاف ہے, اس میں اختلاف کی پارٹیاں پیپلز پارٹی, پی ایم ایل ایم اور دوسری طرف پی ٹی آئی, ان دونوں کے درمیان اس طرح کے تعلقات ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا تقریباً ان کے لیے مشکل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ساری پارٹیاں جو میں نے جن کے نام لیے ہیں وہ تنگ ہیں اس بات پہ, وہ زیادہ کنٹرول چاہتی ہیں اپنے ممبرز پہ کہ جس طرح سے ان کو ڈائریکشن دی جائے اس کے مطابق ووٹ دیں. وہ یہ سرپرائز نہیں چاہتے کہ وہ کل کو کچھ اور توقع کر رہے ہوں اور وہ ووٹ کسی اور طرف نکل آئے. تو اس لیے اگر اس کو پیش نظر رکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ترمیم منظور ہو سکتی ہے, کیونکہ پی ایم ایل ایم بھی اس کی حامی ہے, پیپلز پارٹی بھی اس کی شاکی رہی ہے ماضی میں, اور جماعت اسلامی تک بھی یہ بات کہی ہے. تو پارٹیوں کا ان جنرل اس کے حق میں ہے کہ یہ اوپن ووٹنگ ہونی چاہیے.
بہت شکریہ احمد اللہ محبوب صاحب. سلمان عابد صاحب, یہ جو سینٹ میں ووٹنگ کے لیے ایک آئینی ترمیم کی منظوری دی گئی ہے کہ آئینی ترمیم لائی جائے گی, اول تو بتائیے کہ آئینی ترمیم کے آنے کے چانسز کیا ہیں, کیا یہ ترمیم منظور ہو سکے گی؟
پہلی بات تو یہ کہ جی موجودہ صورتحال میں جو اس وقت کا ڈیکورم ہے سیاسی, اور جس قسم کی مہادرائی ہمیں سیاسی جماعتوں کے درمیان یا حکومت یا اپوزیشن میں نظر آتی ہے, تو اس میں یہ کہنا کہ کہیں کوئی بڑا اتفاق پیدا ہو سکے ذرا ایک مشکل بات نظر آتی ہے. اس کو اس طرح کی قانون سازی کا ہونا اتنا آسان نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ایک بیک گراؤنڈ ہے سینٹ کے اندر جو ہمارے ہاں ماضی میں ہوتا رہا ہے, اور جس انداز کی خرید و فروخت ہوتی رہی ہے وہ ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے ابھی بھی ہوتی رہی ہے, اس سے بھی سینٹ جیسے اہم ادارے کا جو تقدس ہے وہ کافی مجروح ہوا ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ ماضی میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے کئی ارکان کو ووٹ بیچنے کے کانٹیکسٹ میں یا ووٹ فروخت کرنے کے کانٹیکسٹ میں یا اپنی وفاداری تبدیل کر کے کسی اور کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے پر ان کو پارٹی کی بنیادی رکنیت سے بھی خارج کر دیا تھا. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہ کچھ ہو چکا ہے, پی ایم ایل این کے ساتھ بھی کچھ ہو چکا ہے. تو ایک بیک گراؤنڈ تو موجود ہے سینٹ کے کانٹیکسٹ میں اس ساری سچویشن کا جو آئینی ترمیمی بل لانے کی بات کی جا رہی ہے, لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں اس پر اتفاق کرے, کیونکہ اس وقت جو سینٹ کی اندر جو پوزیشن ہے اس میں پی ٹی آئی کے پاس اتنی پارٹ پوزیشن تو نہیں کہ وہ اس کو تن تنہا اس کو منظور کرا سکے, ماسوائے اس کے کہ وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی مدد کے ساتھ یہ کام کو آگے لے کے جا سکتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ جنرلی ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس طرح کی ترمیم کے حامی ہیں کہ ہم سینٹ کے اندر یہ جو خاص طور پہ ووٹوں کی خرید و فروخت کا معاملہ ہے یا وفاداری بدلنے کی باتیں ہیں یا سینٹ کو فعال اور متحرک بنانے کے کانٹیکسٹ میں ایک ڈیموکریٹک ویلیوز کو جو ہے جنریٹ کرنے کی بات ہے, اس پر تو لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں. لیکن اب یہ کیسے ہو سکے گا یہ مشکل نظر آتا ہے موجودہ مہادرائی میں, جہاں افریقین جو ہے یعنی حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے دست و گریبان نظر آتے ہیں, ایک دوسرے سے تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ابھی حال ہی میں یہ جو ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے قانون سازی ہوئی, اور جس انداز سے حکومت نے کہا کہ اپوزیشن ہمیں بلیک میل کرنا چاہتی ہے اور وہ این آر او لے کے لینا چاہتی ہے, تو ایسے میں مسلم لیگ کے کئی لوگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ چکے ہیں کہ ہم آئندہ حکومت کے ساتھ کسی بھی ایشو کے اوپر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسے میں یہ کیسے اکٹھے ہو سکیں گے, کیسے اتفاق کی رائے پیدا ہو سکے گا, یہ ابھی ایک سوالیہ نشان ہے.
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے اس قانون سازی سے کس کو فائدہ زیادہ پہنچے گا؟
دیکھیے مجموعی طور پہ تو اس وقت فائدہ جو ہے وہ ساری سیاسی جماعتوں کو پہنچ سکتا ہے, جو سب سیاسی جماعتیں جو ہیں خود میڈیا کے اندر بھی بہت سے لوگ اس طرح کے مسائل کے بارے میں اپنا رونا روتے رہے ہیں. اب کیونکہ مارچ میں سینٹ کے انتخابات ہیں اور پی ٹی آئی کو لگتا یہ ہے کہ اس بار اس کی اکثریت جو ہے سینٹ کے اندر آ سکتی ہے, تو یقینی طور پہ بڑا فائدہ تو اگر آپ پوچھیں گے تو وہ پی ٹی آئی کو ہی ملنے کا امکان ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہاں اس کو جماعتی مفاد سے ہٹ کے ایک بڑے سیاسی اور جمہوری فریم ورک میں یا آئینی فریم ورک میں دیکھنے کی کوشش کریں تو مستقبل کے تناظر میں تو یہ پاکستان کی ڈیموکریسی کے کانٹیکسٹ میں ایک اچھا اضافہ ہو سکتا ہے, اگر یہ ممکن ہو سکتا. البتہ کیونکہ ہمارے ہاں پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ بہت شارٹ سپیل کے اندر سوچتی ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بینیفٹس کو دیکھتی ہیں कि हमारे इस हमायत करने से किसको क्या फायदा होगा, किसको क्या नुकसान होगा। अगर हम इस किस्म की बहस में पड़ेंगे तो फिर यकीनी तौर पर मसला जो है वो उलझाव का शिकार होगा।
जो मौजूदा सियासी मंत्रनामा है पाकिस्तान का, उसमें क्या आपको इस बात के इम्कान नजर आते हैं कि किसी भी मरहले के ऊपर, किसी भी स्टेज के ऊपर इस सिलसिले में कोई इफाम तफीम हो सकती है?
देखिए, बज़ाहिर तो नजर नहीं आता, लेकिन कहा यह जा रहा है, जो मेरी खबरें भी हैं, कि आने वाले कुछ अरसे में आपको पीटीआई पीएमएलएन के अंदर से और पीपल्स पार्टी के अंदर से एक फॉरवर्ड ब्लॉक नजर आएगा। वो सिंध असेंबली में भी होगा और वो पंजाब में भी होगा, मुस्लिम लीग के अंदर सिंध में पीपल्स पार्टी के अंदर होगा और फेडरल लेवल पे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के अंदर होगा। तो ख्याल ये कहा जा रहा है कि शायद एक ऐसा ग्रुप बन जाए जो इस मामले में जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के अंदर से फॉरवर्ड ब्लॉक होगा और जो हुकूमत की होने वाली कानून साजी में हुकूमत की हमायत कर सकता है, ये कह के कि हम इसको एक बड़े वसीतर कौमी मफाद में जो है हुकूमत की हमायत कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर शायद नंबर गेम में पीटीआई आगे चली जाएगी, लेकिन उसके नतीजे में भी फिर एक महाजराई पैदा होगी, क्योंकि जब आप एक फॉरवर्ड ब्लॉक की मदद के साथ ये कानून साजी करेंगे तो फिर उसकी कोई सियासी पोजीशन जो है वो उतनी ज्यादा क्रेडिबल नहीं होगी। एक बात बेहतर तो ये है कि इस वक्त हमारी पॉलिटिकल जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें तीनों बड़ी सियासी जमातें बुनियादी तौर पर इकट्ठे होकर बैठ जाएं और कुछ रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस कर लें। वो हर तरह की रिफॉर्म्स हो सकती हैं, लेकिन मसला ये है, एक रिफॉर्म्स की कोशिश अभी नैब के कॉन्टेक्स्ट में हुई थी और वो भी मुतनाजा बन गई और उसको भी एनआरओ का नाम दे दिया गया। तो मैं तो अभी कोई फौरी तौर पर कोई बड़ी उम्मीद नहीं देख रहा जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि तीनों बड़ी सियासी जमातों के अंदर इसके ऊपर कोई बड़ी मुफाहमत हम देख सकेंगे।
पार्टी तब्दील होने के हवाले से एक कानून तो ऑलरेडी मौजूद है पाकिस्तान में,
कानून मौजूद है लेकिन कानून पे अमल दरामद का मसला जो है, मिसाल के तौर पे ये जो खुफिया राय शुमारी होती है उसमें मालूम ही नहीं होता कि किसने किसको वोट दिया है। अब ये जो अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है, इसमें ये होगा कि सबको पता होगा किसने किसको वोट दिया है, यानी आप अपनी पार्टी के मैंडेट से जो है ना वो गद्दारी नहीं कर सकेंगे, उनकी वफादारी को लाजमी अहमियत देंगे। तो ये इस तरह की तरमीम है जिससे पार्टियां जो हैं वो चाहेंगी कि हम इसके ऊपर अपना कंट्रोल संभाल सकें और लोगों के पास ये इंडिविजुअल राइट ना हो कि वो जिसको चाहे खामोशी से वोट जो है वो किसी और को दे दें। तो इसलिए इसमें ये तरमीम की गई है। जो पहले वाली तरमीम है उसके तहत देखिए पीटीआई ने तो अपने लोगों को बाहर निकाल दिया था लेकिन कुछ भी बड़ा काम नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने तो बाकायदा कमेटी बनाई थी कि जिन लोगों ने पार्टी फैसले से बरस जाके वोट दिए हैं हम उनके खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो कमेटी बस कमेटी ही रह गई, कुछ हो नहीं सका, क्योंकि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की कोई संजीदगी की उसमें हमें ज्यादा देखने को तो नहीं मिली।
क्या आप ये समझते हैं कि इन हालात में हुकूमत के लिए मुनासिब है कि वो इस किस्म की तरमीम लाए जबकि वो समझती है कि ये मंजूर नहीं हो सकती?
देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि अगर ये तरमीम आप किसी फॉरवर्ड ब्लॉक की मदद से करेंगे तो मामला मुतनाजा हो जाएगा और उसका फायदा नहीं होगा। बेहतर तो ये है कि अगर तीनों सियासी जमातें कौमी असम्बली में और सेनेट में इतफाक राय पैदा कर लेती हैं तो हुकूमत को इस को जो है ना इसमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर इतफाक राय नहीं होता तो ताकत के जोर पर कोई इस तरह की अमल करके जो है ना उसकी कोई बड़ी सियासी और मॉरल पॉलिटिकल पोजीशन नहीं बन सकेगी, उससे फिर मतलब मुतनाजा ही होगा। जैसे अभी आपने एफएटीएफ के ऊपर देखा कि पहले दोनों जमातों ने हमायत की, उसके बाद जब ये सेनेट में गया तो वहां उनकी मुखालफत हो गई और कहा गया कि जनाब इसमें हुकूमत की नीयत ठीक नहीं थी, हुकूमत ने हमसे ठीक नहीं किया, या खाकान अब्बासी के बकौल कि हुकूमत का जो रवैया जो एनआरओ वाली बातचीत थी उससे सारा माहौल ही तल्ख हो गया। तो मेरा लगता है कि अभी तो पाकिस्तानी सियासी माहौल में तल्खी बहुत है और खुद हुकूमत ने भी अपोजिशन को अपने साथ मिलाने की कोई बहुत संजीदा कोशिश नहीं की है और ना ही अपोजिशन ने कोई इस तरह की कोशिश की है कि वो हुकूमत के मैंडेट को तस्लीम करके उनके साथ कोई दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी पैदा कर सके। तो दोनों तरफ से हमें मसाइल देखने को मिल रहे हैं और इसमें अभी बेहतरी के इम्कान बहुत कम है।
बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब। हम गुफ्तगू कर रहे थे कि सेनेट में ओपन वोटिंग के लिए जो आईनी तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है और जिसके लिए वफाकी काबीना ने भी मंजूरी दे दी है और ख्याल ये है कि उसका बिल जल्द ही पेश कर दिया जाएगा। अगर ये तरमीम मंजूर हो जाती है तो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर उसका क्या असर पड़ेगा और क्या मौजूदा सियासी सूरत हाल में इस तरमीम के मंजूर होने के इम्कान हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ये प्रोग्राम आप वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं जो पीर के रोज रिकॉर्ड किया गया।
اور اس سیگمنٹ میں گفتگو ہوگی بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازع کے بارے میں. اس کو ماڈریٹ کر رہی ہیں ہمارے ساتھی نفیس احود بھائی.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیس احود بھائی. پیر کو بھارتی افواج نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے الزام لگایا کہ چین نے پچھلے دو دنوں میں ہمالیہ کی پہاڑی سرحدی علاقوں میں اشتعال انگیز کارروائیاں کی. بیان میں مزید کہا گیا کہ بھارتی افواج نے اپنے مورچوں کو مضبوط کرنے کے اقدامات اٹھائے تاکہ چین کو زمینی حقائق تبدیل کرنے کی یک طرفہ کارروائیوں سے روکا جا سکے. چین کے دفتر خارجہ نے بھارتی الزامات کی تردید کی. چینی ترجمان زیاو لی جیانگ نے ایک نیوز بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چینی سرحدی فوجوں نے ہمیشہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی پابندی کی ہے اور کبھی لائن کراس نہیں کیا ہے. واضح رہے کہ جوہری ہتھیاروں سے لیس بھارت اور چین کا سرحدی تنازع مئی کے مہینے میں منظر عام پر آیا جب میڈیا میں اطلاعات آنا شروع ہوئی کہ چین نے لداخ کی سرحد پر فوجوں کو تعینات کیا. سرحدی علاقے میں پانگونگ جھیل بھی شامل ہے جہاں چین اور بھارت کے درمیان تازہ جھڑپ ہوئی ہے. اس موضوع پر سنیے بھارتی، چینی اور امریکی نقطہ نظر. جی تو میں آپ لوگوں کا تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ اس وقت بھارت سے ہیں نایامما باسو، دا پرنٹ اخبار میں ڈپلومیسی کی ایڈیٹر ہیں. ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں جو یہاں واشنگٹن ڈی سی میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ہیں، اور مسعود ستار ہیں پاکستان سے جو چین میں اے پی پی کے خصوصی نمائندہ رہے ہیں کوئی 8 سالوں تک. ہم شروع کرتے ہیں مس باسو سے. مس باسو، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو تنازع دوبارہ کھڑا ہوا ہے چین اور بھارت کے بیچ، اس میں جس طرح کا بیان بھارت کی طرف سے آیا کہ انہوں نے چین کی طرف سے زمینی حقائق کو تبدیل کرنے کی جو کوشش تھی اس کو پسپا کیا، اس کی ذرا وضاحت کیجیے.
جی تھینک یو مجھے اس شو پہ بلانے کے لیے. دیکھیے پہلی بات تو یہ، چائنا کے ساتھ یہ ہمیشہ بارڈر جو کلیشز ہے یہ ہوتے رہے ہیں. مطلب یہ تبھی سے ہوا ہے جب سے انڈیا انڈیپینڈنٹ ہوا 1957 سے. وہ اس لیے ہے کیونکہ ایکچوئل کنٹرول جسے بولا جاتا ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، تاکہ ایک لائن ڈیفائنڈ ہے جو دونوں کنٹری ریکگنائز کرتی ہیں، ایک انفارمل سی انڈرسٹینڈنگ ہے. دیر آر پروٹوکالز، اباؤٹ 5-6 پروٹوکالز جس کے تحت دونوں کنٹریز ایک امیجنری لائن کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول بولتے ہیں. اب یہ ہے کہ سالوں سے جس میں پتا ہے چائنا کا رائز ہیز بین فینومینل، انڈیا کا گروتھ بھی اس ریجن میں کافی ڈیکیڈ سے اچھے سے چل رہا ہے. خیر ابھی تو کووڈ کے لیے اکنامک سچویشن سبھی کا خراب ہے، بٹ ہمیشہ سے یہ انڈرسٹینڈنگ رہی ہے کہ ٹھیک ہے 1962 کے بعد جو ہے کہ دیر ہیڈ بین سرٹن پروٹوکال، ایون 1993 میں پروٹوکال بیسڈ آن وچ یہ ڈسیشن ہوا تھا کہ دونوں کنٹریز پیس اینڈ ٹرانکوئلٹی مینٹین رکھیں گے اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ نیگوسیشن کرتے رہیں گے ایل ایس سی کے اوپر. اب حالت ایسا ہوا ہے، یہاں پہ آپ کا مودی سرکار آیا ہوا ہے، ادھر پہ شی جن پنگ ہے، دونوں ہی بڑے ایمبیشس لیڈر ہے، دونوں ہی پاپولرسٹ لیڈر ہے، دونوں کو ہی اپنے ووٹ بینک کے اوپر کھیلنا ہوتا ہے. خیر شی پریسیڈنٹ شی کو تو اتنا نہیں، بٹ مودی پرائم منسٹر مودی کو تو اپنے ووٹ بینک پہ کھیلنا ہوتا ہی ہے. تو یہ جو لیٹسٹ ہوا ہے یہ مئی سے چل ہی رہا ہے. مئی کے ٹائم میں سرکار اس کو ڈاؤن پلے کر رہی تھی کافی حد تک، جب میڈیا بول رہی تھی، رپورٹس آ رہے تھے، پھر بھی یہ ڈاؤن پلے کر رہے تھے. پھر ایک سچویشن آیا کہ جب یہ بات حد سے باہر چلی گئی تب جا کے سرکار نے اس کو ریکگنائز کیا. اب جو ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ انڈین آرمی نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ دیر ہیڈ بین رپورٹس آف سم کلیشز. 15 جون کے ایک الوان کلیش کی طرح نہیں ہے کہ جہاں پہ 20 سولجر انڈین سولجر مارے گئے اور چائنیز بھی کافی سولجرز مارے گئے، بٹ یہ ایک مطلب ہاتھ افائی ہوا ہے. فسٹی کفز ہیڈ بین دیر بین بلوز ہیڈ بین ایکسچینج. بٹ یہ ہے کہ یہ ابھی جیسے ہمارے فارن منسٹر نے آج کہا कि ये चीजें अभी नॉर्मल बन जाएंगी. स्टेटस को के ऊपर डिस्कशन तो चल ही रहा है कि नहीं हम आपको स्टेटस को चेंज नहीं करने देंगे, बट जैसा हमारे फॉरेन मिनिस्टर शंकर ने बोला है कि हम अगर चाइना अपना इन्फ्लुएंस असर्ट करता है तो इंडिया का भी टाइम आ चुका है कि असर्ट करे, विच इज वाई इंडिया अभी बहुत ज्यादा अलाइन करता है यूएस के साथ. इंडो पैसिफिक ले लीजिए या क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग ले लीजिए, तो ये टेंशन तो इंडिया में रहेगी. एंड आई एम श्योर चाइनीज इतनी जल्दी डिसएंगेज तो करेंगे नहीं. सो टॉक्स आर गोइंग ऑन, लेट्स सी हाउ इट गोज.
मसूद सत्तार, आप बहुत सालों तक एपीपी के लिए चीन से रिपोर्टिंग करते रहे हैं. ये जो ताज़ा तनाज़ा है ये पेंगोंग सो लेक के करीब करीब हुआ है जहां से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गुजरती है. ये बताएं कि आपके नज़दीक चीन के लिए ये सरहद क्यों इतना अहम है?
बात दरअसल ये है कि जैसे कि मेरी इंडियन कोलीग ने आपको बताया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर एक कंट्रोवर्सी एक लंबे अरसे से चल रही है. तो मैं भी जब चाइना में था तो इंडिया और चाइना की एक बाकायदा एक वर्किंग ग्रुप बना हुआ था जो कि इसके ऊपर बातचीत करता था, लेकिन बस मीटिंग होती थी, कुछ आउटकम नहीं निकलता था. अब जमीनी हकायक जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखें तो वो चेंज होते जा रहे हैं. अब चीन भी कहते हैं कि बस अब इसको अब सो मच लिंगर ऑन नहीं करना. अब आज के जो क्लैशेज हैं ये कोट एंड कोट मैं कर रहा हूँ, क्लैशेज का वर्ड यूज किया है इंडियन साइड ने. दूसरी बात ये है कि देखें इन्हें वर्ड बिल्कुल जो है ना चेंजेस और बड़ी क्विकली आती जा रही है. फॉर एग्जांपल आप यही देख लें कि दो तीन दिन पहले लास्ट वीक की बात है ना, यूएई ने इसराइल को जो है वो रिकग्नाइज कर लिया और आज इसराइल का एक जो है बहुत बड़ा डेलीगेशन बाय एयर सऊदी अरब एयर स्पेस यूज करते हुए वहां आया है. अब इसी तरह जो है चाइना का भी है, वो कहते हैं कि हाउ लॉन्ग वी विल लिंगर अराउंड इन दिस, या तो अब इसको जो है आर करें या पार करें. अब ये जो आज जो क्लैशेस हुए हैं कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही हैं चाइना ने वहां पे मिलिट्री बैक जो है वो अपनी काफी ज्यादा बढ़ा दी है. दूसरी बात यह है कि चाइना के शी जिनपिंग का जो ड्रीम है BRI वो उसको जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो उसको जो है वो पूरी दुनिया में इसको जब मैक्सिमम जो है वो उसको बढ़ाना चाहते हैं. तो इसी तरह जो है इसको जो है बर्मा की तरफ तिब्बत और नेपाल वगैरह इन इनको भी जो है इसमें अपने इसमें लेके आना चाहते हैं. आपको जैसे कि पता ही है कि सी पैक पे पाकिस्तान में चाइना की तकरीबन 50 से 60 बिलियन डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट है. तो वो सिर्फ अपनी जो इतनी इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ पाकिस्तान के से बिजनेस करके या गवादर पोर्ट से ट्रांजेक्ट करके तो उसको इतनी जल्दी उसकी रिकवरी नहीं हो सकती इन्वेस्टमेंट की. जाहिर उसने अपने जो है बिजनेस को और फैलाना है, जैसे कि वो चाह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान में भी जाएंगे. अब आप देख लेंगे वो इंडिया से चाह बहार का उनका जो है वो खत्म हो गए. अब वो जो है उधर चाइना जो है वो चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करना. इसी तरह वो जो रेलवे ट्रैक उनका है ईरान का वो चाइना के दे आर कीन टू डेवलप दैट. तो एज ए होल मैंने कहा कि पूरी दुनिया में ये जो है अब चेंजेस आ रही हैं, वो जो पेंडिंग इश्यूज हैं दे वांटेड टू रिजॉल्व इट. इसलिए इसी तरह अब जो है चाइना भी चाहता है कि भाई अब इस मसले को जाए इंडिया के साथ इसको जो है अब सेटल डाउन होना चाहिए. अब सुनने में आया कि जी अब उनकी एक और मीटिंग होगी, लेट्स देखें कि क्या होता है. लेकिन अब जो है हालात जो है वो चेंज होते जा रहे हैं.
डॉक्टर जुबैर, जिस तरह हमारे दोनों मेहमानों ने कहा कि चीन एक उभरती हुई ताकत है, अमरीका भी भारत और चीन के सरहदी तनाजे को गौर से देख रहा है, आप बताएंगे कि वाशिंगटन इसका कैसे तज्जिया करता है?
पिछली दफा टेंशन्स बढ़ी थी चाइना और इंडिया के दरमियान, तो अमेरिका ने अपनी आर्बिट्रेट करने के लिए या नेगोशिएट करने के लिए अपनी सर्विसेज ऑफर की थी कि चीन और इंडिया जो है वो अमेरिका को अगर चाहें तो एज अ गो बिटवीन इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं. लेकिन जैसे आपको मालूम है ना तो चीन ने ना हिंदुस्तान ने इसको एक्सेप्ट किया था. अब जो सिचुएशन पैदा हुई है उसमें भी यही महसूस होता है कि खासतौर पर जब तक अमेरिका के अंदर इलेक्शन हो रहा है और उसके इश्यूज में उनकी अटेंशन जो डाइवर्ट हो चुकी है, लेकिन अगर दोबारा इस किस्म की ऑफर आई भी तो मुझे उम्मीद नहीं कि इस ऑफर को एक्सेप्ट किया जाएगा. اس کی کئی وجوہات. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حالانکہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان کوآپریشن بڑھ گئی ہے اور اسٹریٹجک ریلیشن شپ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس کے باوجود کچھ ایسے اہم ایشوز ہیں جن کو دیکھتے ہوئے ہندوستان امریکہ کے ساتھ پوری طرح الائن نہیں کرنا چاہتا. ان میں ایک تو ایشو جو آپ کے سامنے وہ یہ کہ ابھی تک ہندوستان اور رشیا کی جو ڈیفینس ارینجمنٹس ہیں بڑی ڈیپ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر جو دوسرے ایشوز آ جاتے ہیں کہ جو ٹریڈ پرابلمس ہیں, جو ٹریڈ ٹینشنز ہیں ملکوں کے درمیان, وہ ایسی ہیں کہ جب تک وہ ریزالو نہیں ہوتی تو آپ اسٹریٹجک ریلیشنز کو آگے نہیں بڑھا سکتے. تیسری بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ہندوستان زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے پیسیفک میں کواڈ کے تحت, اور دوسری اسی قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں زیادہ اپنی ریسورسز کو ایڈ کرے, جو کہ ہندوستان کو ایٹ دس مومنٹ کوئی ٹھیک نظر نہیں آتا. تو مطلب یہ ہے کہ ملکوں کے درمیان ٹینشنز ہوتی ہیں, ملکوں کے درمیان ڈسپیوٹس ہوتے ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے وہ بائی لیٹرل ایشوز کو ٹرائی لیٹرل یا ملٹی لیٹرل بنانا نہیں چاہتے, جو آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں. دوسری طرف یہ بات آ جاتی ہے کہ جو چائنیز ہیں ان کی جو ریلیشن شپ ہے اس وقت امریکہ کے ساتھ, وہ امریکہ کو اب ایک ایڈورسری سمجھنا شروع کر دیا ہے, تو اس لیے وہ بیسیکلی کسی طریقے سے کوآپریٹ کرنے کے لیے اتنی آسانی سے تیار نہیں ہوں گے انلیس کہ جو ٹینشن بہت زیادہ بڑھ جائیں اور رسک زیادہ ہو جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اہم بات ہے کہ چین جو ہے اس کی ہندوستان کے ساتھ جو ٹریڈ ریلیشنز ہیں یا ٹیکنالوجی ریلیشنز ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ بینیفٹ حاصل کرتے ہیں بہ نسبت بینگ ڈیپینڈنٹ آن انڈیا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سچویشن کافی کنفیوز ہے, بٹ بڑی حد تک یہ دونوں ممالک جو ہیں اس کو بائی لیٹرلی سالو کرنا چاہتے ہیں, تو بہتر یہی ہے کہ اس کو ریزالو کرنے کے لیے جو ورکنگ گروپ ہے, جو اس وقت اسٹیبلشڈ سسٹم ہے, اس کو استعمال کریں.
جی ہاں, اس باسو میں یہ بتائیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ چین اور بھارت کی طرف سے لداخ میں کمانڈرز ملے ہیں اور غالباً کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے, لیکن جس طرح ڈاکٹر زبیر اقبال نے بتایا کہ کچھ پیچیدگیاں ہیں امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں, آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کیا بھارت قبول کرے گا کہ امریکہ بھارت اور چین کے سرحدی تنازع میں کردار ادا کرے؟
نہیں دیکھیے, جیسے انہوں نے کہا ہے بالکل صحیح بولا ہے, انڈیا کے لیے ٹو ایکسیپٹ این آفر فرام یو ایس اگینسٹ چائنا میڈیشن کے, تو وہ تو اس کا سوال بالکل ہی نہیں اٹھتا ہے. وہ انڈیا نے جب انڈیا پاکستان کی بھی ایشو آتی ہے, تبھی بھی جب پریسیڈنٹ ٹرمپ نے بولا تھا ہی از ریڈی ٹو میڈیٹ, تبھی بھی انڈیا نے بولا تھا یہ بائی لیٹرل ہے. چائنا کے ساتھ تو ریلیشن شپ کافی, انڈیا اور چائنا میں کافی حد تک it has been a special and a long relationship. اگر آپ دیکھیں گی under Prime Minister Modi ایک نیا وہ چلا تھا informal summits کا, تو 2018 میں ہوا ایک informal summit ووہان میں, پھر 2019 میں ہوا انڈیا میں چینئی میں. سو تو دیکھا جائے دونوں لیڈرشپ میں ابھی بھی بات چیت ان دا سینس ہوتی ہے, اسپیشل ریپرزینٹیٹیو میں باتیں ہوتی ہے, جو کہ ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول اور وہاں کی چائنیز فارن منسٹر وانگی ہے. تو جب تک نیگوسیشن, جب تک باتیں چل رہی ہے, تب تک سچویشن کنٹرول میں رہتی ہے اسٹریٹجکلی اینڈ ادر وائز آلسو. بٹ ہاں, ایک طریقے سے انڈیا الائن کر رہا ہے وتھ یو ایس, انڈائریکٹ سگنلنگ تو ہے ہی چائنا کے طرف کی, دیکھیے ہم کواڈ میں بھی ہے, ہم یو نو انڈو پیسیفک میں ہیں, ابھی کافی سارے ملٹری ایکسرسائزز جو ہوتی ہے وہ بھی چائنا کے طرف اشارہ کر کے ہوتا ہے. اور ایک بات آتی ہے ٹریڈ ریلیشن شپ کی, تو اگر آپ دیکھیں گے ایک جو آر سی ای پی جس کو بولا جا رہا ہے, جو آسیان اور دوسرے کنٹریز میں ہو رہا ہے, چائنا اس میں مین پلیئر ہے, ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ, اس میں سے انڈیا سڈنلی انڈیا واکڈ آؤٹ. وہ اسی لیے ہوا کیونکہ انڈیا کو ان اے وے یہ یو ایس کو بات اچھی نہیں لگی تھی کہ انڈیا ایک ریلیشن شپ کرے, ٹریڈ ریلیشن شپ جس میں فری ٹریڈ ہو ود آر سی ای پی. تو انڈیا از ناؤ ٹیکنگ کیلکولیٹو میجرز, اور جیسے کہ ایک اور آپ کے گیسٹ نے کہا کہ ابھی جو سچویشن ہے انڈیا میں, جیو پالیٹکس یا دنیا میں لے لیجیے, سچویشن از ناٹ دا سیم ایز اٹ یوز ٹو بی ٹو ڈیکیڈز اور تھری ڈیکیڈز بیک. और पोस्ट कोविड तो वैसे भी सारी अरेंजमेंट बदल रहा है। अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से अग्रेसिव हो रहा है, उनका अगर लेटेस्ट डिफेंस बजट देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया अपने तरह से भी इंडिया के साथ दूसरे किस्म के ट्राइलैटरल्स कर रहे हैं विद आसियान कंट्रीज। आसियान कंट्रीज भी काफी हद तक अपसेट है विद चाइना, बट चाइना का, हाँ, चाइना का जो एक बड़ा इकोनॉमिक नेटवर्क है, चाहे वो BRI के तौर पे हो या यू नो द वे दे गिव ग्रांट्स और लोन्स एटलीस्ट इन इंडियाज इमीडिएट नेबरहुड, ये सब कुछ देखते हुए इंडिया को काफी कैलकुलेटिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे। बट हाँ, अभी तो US का मीडिएशन का बात आई एम श्योर करेगा भी नहीं बिकॉज ऑफ द टफ इलेक्शंस दैट आर गोइंग टू कम इन, एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी हिस्टोरिक। तो इंडिया अभी तो US का अटेंशन भी दूसरे तरफ है, बट इवन इफ द ऑफर इंडिया ये कभी करेगा नहीं बिकॉज देन स्ट्रेटेजिकली इट विल बी अ मेजर फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट फॉर इंडिया जो इंडिया अभी नहीं करेगा। बट हाँ, इंडिया में अभी बातचीत चल रहा है कि जबकि चाइना इतना मिलिट्री उनका बढ़ रहा है, शुड वी लुक एट द वन चाइना पॉलिसी, वो इस तरह से, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग है चाइना ऑल्सो लुक्स एट वन इंडिया पॉलिसी, जबकि वो कश्मीर को लेके काफी बार UNGA में बोल चुके हैं, बट इंडिया भी नाउ बोल रहा है कि यू नो देयर इज दिस डिस्कशन गोइंग ऑन कि टिबेट वगैरह को लेके वन चाइना पॉलिसी ताइवान को लेके करे या ना करे। सो वो सब डिस्कशन चल रही है।
आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। द प्रिंट अखबार में सफारतकारी के मौजू पर एडिटर नयामिमा बासु, मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मुहक्किक डॉक्टर जुबैर इकबाल और चीन में APP के खसूसी नुमाइंदा हुआ करते थे मसूद सत्तार। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज।
प्रोग्राम जहान रंग में माहरीन की गुफ्तगु आपने सुनी और अब पेश खिदमत है बहजत जीरानी की तैयार करदा सेहत से मुतालिक एक रिपोर्ट।
बच्चे की पैदाइश के बाद खून अगर मामूल के मुताबिक बंद न हो तो मां की मौत वाकई हो सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक 1,27,000 खवातीन बच्चे की पैदाइश के बाद इजाफी खून बहने से मौत का शिकार हो जाती हैं। लेकिन अब कुछ उम्मीद अफजा अलामतें नजर आने लगी हैं। एक ऐसी नई दवा की ईजाद हुई है जो ऐसी एक तिहाई औरतों की जिंदगी बचा सकती है जो बच्चे को जन्म देने के बाद खून के न रुकने से मर सकती हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका केविन नॉक्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 14 मिलियन या फिर 1,40,00,000 औरतों को बच्चे की पैदाइश के बाद खून के न रुकने से मौत का खतरा लाहक हो सकता है। इस गैर मामूली सूरत हाल की वजह से हर साल 1,20,000 से ज्यादा मां बनने वाली औरतें अपनी जानों से हाथ धो बैठती हैं। ये अमवात अक्सर ऐसे इलाकों में होती हैं जहां तिब्बी निगहदाश्त मायारी नहीं होती। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के डॉक्टर नायक बिलो का कहना है,
several factors that could be attributed to PPH death that could contribute to PPH death in Nigeria.
London School of Hygiene and Tropical Medicine ke Dr. Naik Bello kehte hain ki Nigeria mein mutaddid awamil aise hain jo bacche ki paidaish ke baad zyada khoon behne se hone wali amwat ka baas ban jate hain. Inme se baaz ki noiyat samaji hai jisme taakhir ka ho jana ya funds ke fuqdan jaise awamil shamil hai. Phir baaz auqat hospitalon mein munasib saaz o samaan nahi hota ya phir iske ilaaj mualje ke liye darkaar صلاحیت کی کمی ہوتی ہے۔ پھر بعض اوقات آپ کو بھاری معاوضہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن حال ہی میں خواتین کے لیے ایک جائزے کا اہتمام کیا گیا جسے وومن ٹرائل کا نام دیا گیا۔ اس جائزے سے پتہ چلا کہ ٹرانیکسیمک اور TXA نامی دوا سے خون بہنے کی زیادتی سے ہونے والی اموات میں 31% تک کمی ہو گئی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس دوا کو پیدائش کے 3 گھنٹے کے اندر اندر استعمال کروایا جائے۔ یہ دوا سستی بھی ہے اور اس کے ضمنی اثرات بھی مضر نہیں۔ اس کی تیاری بھی آسان ہے اور اثرات بہت مؤثر ہیں۔
وومن ٹرائل از ویری امپورٹنٹ فار نائجیریا اینڈ انڈیڈ فار دی انٹائر ورلڈ بیکاز وی ڈو نو۔
اس میڈیکل ٹرائل کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر بوکولا فاول کہتے ہیں کہ وومن نامی یہ جائزہ نہ صرف نائجیریا کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے بے حد اہم ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں بچے کی پیدائش کے بعد یہ پیچیدگی 25% یا اس سے بھی زیادہ شرح کے ساتھ ماؤں کی موت کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ دوا خواتین کے ایام کے دوران زیادہ خون کی شکایت رکھنے والی خواتین کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، لیکن یہ پہلا موقع ہے جب اسے بچے کی پیدائش کے بعد خون کی زیادتی کو روکنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تحقیق کار کہتے ہیں کہ اب چیلنج یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اس جائزے کے بارے میں معلومات زیادہ سے زیادہ میسر ہوں اور اس دوا کو بھی ایسے دور افتادہ علاقوں تک پہنچا دیا جائے جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت بھی ہے۔ بیچ جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन. हमारी वेबसाइट है urduvoa.com.
इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम जहान रंग खत्म होता है. अब मेजबान कुमार अब्बास चाकिर को इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुरका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीका